اللہ تعالی نے ہر مسلمان کے لیے تقدیر پر ایمان لانے کو جو ضروری قرار دیا ہے، اس عقیدے کی تشریح میں آپ نے دو جماعتوں کا موقف سنا. پہلے نمبر پہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی کی تقدیر ہی سب کچھ ہے اور انسان کا اختیار کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے جبر کی وکالت کی اور یہ بتایا کہ یہ خدا کا نظام جبر کے تحت چل رہا ہے، اور اللہ تعالی جس بندے سے جو چاہے کام کرا دیتا ہے. مثلا ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اس انسان کو چوری پر کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، اور ایک آدمی چوری کی بجائے نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس انسان کو اس نیکی کرنے پہ کوئی مدح اور اس کی ستائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے چوری کی تو معاذ اللہ اللہ نے چوری کروائی، اور اس نے نماز پڑھی تو اللہ نے نماز پڑھوا دی، اور انسانوں کا اختیار کچھ نہیں. یہ گمراہ قدری یا جبری جو بھی تھے ان کا موقف پہلے گزرا. اور دوسرے قدری تھے، پہلے کو گروہ کو بعض لوگوں نے قدری کہا ہے، تو اس لیے ان کے متعلق اصل صحیح لفظ تو یہ کہ وہ جبری تھے، اور پھر دوسرا گروہ جس نے انسانی اختیارات کو سب کچھ مانا اور اللہ کی قدرت کا انکار کیا، ان کی بھی گمراہی تھی. ان دو گمراہ فرقوں کے بعد اب بات شروع ہوتی ہے اس عقیدے کی جو اہل سنت والجماعت کا ہے. کثر اللہ سوادہم، لیکن ان کا عقیدہ سننے سے پہلے اور تقدیر کی دشوار گزار گھاٹی میں سے گزرنے سے پہلے اور اس الجھی ہوئی اور پرخار بحث سننے سے پہلے ایک بات تو یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں ہی آخرت کی نجات سمجھتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہی کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک امت میں نسلم بعد نسلن، ایک نسل سے لے کے دوسری نسل تک، اور قرنم بعد قرنن، ایک قرن ایک صدی سے دوسری صدی تک، اور ایک گروہ سے دوسرے گروہ تک یہی عقیدہ پہنچا ہے، کتابوں میں بھی زبانی بھی. اور اہل سنت والجماعت ہی کا عقیدہ وہ ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے، ضمانت دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں اس پر بخشش ہوگی. اور میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے ماتریدی مسلک کے اکابر فقہا اور اہل علم کلام رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جن کا بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت سے ٹکراتا ہے، اگر وہ عقیدہ کفر کی حد تک ہے تو معاذ اللہ ان کا شمار مسلمانوں میں ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر ان کا عقیدہ کفر کی حد تک نہیں پہنچا تو وہ اہل بدعت میں سے ہیں، اور اہل بدعت کے متعلق جن میں عقیدے کی بدعات ہیں ان کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اس پہ پکڑ لے، سزا دے، لیکن یہ لوگ اہل بدعت کا عقیدہ ہونے کے باوجود مسلمانوں میں شامل رہیں گے. اور اگر کسی انسان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا ہوگا تو اس سے اللہ کے ہاں پرسش ہوگی. اہل سنت والجماعت جو پہلی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کے مقابلے میں اہل بدعت کا عقیدہ سمجھنے کے لیے یا اہل کفر کا عقیدہ سمجھنے کے لیے دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثلا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو نبوت کے مقام پر فائز ہو سکے، جس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پہ کوئی کتاب نازل ہو، یا یہ کہ کوئی آدمی کسی طرح کا بھی حکم اپنی وحی کی بنیاد پر معاذ اللہ جاری کر سکے۔ اب یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بھی ہے اور ان تمام مسلمانوں کا بھی جو اہل بدعت میں سے ہیں۔ بات ہو رہی ہے عقیدے کی بدعات کے متعلق، بات یہ نہیں ہو رہی کہ اعمال میں بدعات کس کے پاس ہیں، کون بدعتی ہے، یہ الگ بحث ہے۔ ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات ختم نبوت کی شامل ہے۔ اب کوئی آدمی اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ فلاں صاحب کو نبوت مل گئی، یا فلاں صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے مقام پر فائز ہوئے، تو جو شخص بھی کسی بھی ایسی بات کا ادعا یا اقرار کرتا ہے اور کسی بھی مدعی نبوت کو سچ مانتا ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے ختم نبوت کے بعد، عقیدہ ختم نبوت کے مقابلے میں ایک ایسا عقیدہ لایا ہے کہ اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہے لیکن در حقیقت یہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا مسلمانوں سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں میں وہ شامل رہے گا جس کا عقیدہ بدعت کی حد تک خراب ہوا ہو، اور اگر وہ خرابی کفر کی حد تک پہنچ گئی ہے، جیسے اس شخص کا عقیدہ جو نبوت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری مانتا ہے، تو یہ اس انسان کا کفر ہے۔ اسے اہل سنت والجماعت میں تو کیا سرے سے مسلمانوں ہی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ایک دوسری مثال لے لیں۔ ایک آدمی کا مثلا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آسمانوں میں ہیں اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اگر فرض کر لیجئے اس فرقے کا کوئی آدمی باقی ہو اور اس کا عقیدہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق یہ ہو کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، تو اب یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مقابلے کے عقیدہ نہیں بلکہ اہل ایمان اور اہل کفر کے عقیدے میں یہ بات آئے گی، تو یہ شخص اس عقیدے کی وجہ سے کفر اختیار کر رہا ہے، کفر کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے یہ جانا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایسے شخص تھے جو آسمانوں پر چلے گئے اور قرب قیامت میں آئیں گے۔ معاذ اللہ، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انسان تھے، اپنے وقت پہ اللہ تعالی نے انہیں شہادت کی عزت اور شہادت کی بابرکت وفات سے نوازا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے، اور جس طرح اور اجزاء پہ وفات ہوئی اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اب کسی شخص کا اس عقیدے کا قائل ہونا کہ وہ آسمانوں میں چلے گئے اور قرب قیامت میں آئیں گے، ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے۔ تو جب ایک طرف کفر آ جائے، دوسری طرف اہل سنت والجماعت آ جائیں، تو یوں تقابل نہیں کیا جائے گا۔ تقابل یوں کیا جائے گا کہ ایک عقیدہ کفر کا ہے اور ایک عقیدہ اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے، تو یہ تو عقائد کفر میں چلے گئے نا۔ جب یہ کفر میں چلے گئے تو اب اس کا توازن یا اس کا موازنہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو مثالیں دیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفر کا عقیدہ، اور دو مثالیں اور سن لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں عقیدے میں جب اہل بدعت آتے ہیں تو وہ لوگ کون ہیں۔ مثلا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تعالی شانہ کی رویت اللہ کی زیارت ہوگی۔ ہم اہل سنت والجماعت اس عقیدے پر بالکل قائم ہیں، اس کے داعی ہیں، لوگوں کو اس عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی کی رویت اور زیارت مسلمانوں کو ہوگی، ایمان والوں کو ہوگی، اہل جنت کو ہوگی، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ہماری دلیل قرآن کریم سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مسلسل ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو تم دیکھو گے، اور قرآن نے کہا کہ وجوہ یومئذ، اور وہ دن ایسا ہوگا جب چہرے خوشگوار، خوش و خرم، تر و تازہ، ہنستے کھلتے ہوئے چہرے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالی نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور قیامت کے دن کافر حجاب میں ہوں گے، پردے میں رکھے جائیں گے، اور اللہ کی زیارت وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالی کی زیارت اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو یہ انہیں سزا مل رہی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا انعام یہ ہے کہ اہل ایمان، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، وہ انسان یقیناً اللہ تعالی کی زیارت کرے گا۔ اگر خدا کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر یہ کافروں کے لیے سزا کیسے ہو گئی؟ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ قیامت میں اللہ تعالی کی جنت پہ پہنچ کر زیارت ہوگی ہی نہیں، اور قیامت کے دن میں بھی اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کا یہ کہنا کہ کافروں کو خدا کی زیارت نہیں ہوگی، یہ سزا کیسی ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو انعام کے طور پر اللہ تعالی کی زیارت اور رؤیت ہوگی۔ اس رؤیت اور اس زیارت کی دیکھنے کی کیفیت کیا ہے، ہم اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی زیارت نہیں ہوگی۔ جن حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی زیارت کہیں بھی نہیں ہے، نہ جنت میں نہ آخرت میں، تو یہ ایک عقیدے کی بدعت ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر پہنچ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محض ایک آدمی اس عقیدے کی وجہ سے کہ خدا کی زیارت نہیں ہوگی اسلام سے نکل گیا، خارج ہو گیا، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا، یہ اہل بدعت میں داخل ہو گیا۔ ایسے ہی فرض کر لیجئے کہ ایک اور آدمی ہے اور وہ آدمی یزید کو امیر المومنین مانتا ہے اور یزید کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، معاذ اللہ امیر یزید رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ ایسے جملے کہتا ہے، معاذ اللہ، تو یہ شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس انسان کا عقیدہ بدل گیا، لیکن یہ کفر نہیں ہے، کافر نہیں ہو جائے گا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یزید فاسق انسان تھا، فاسق و فاجر تھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وغیرہ اور امام شافعی رحمت اللہ کے بعض حضرات اور بعض خود حنفی فقہا اسے کافر مانتے ہیں اور اس پہ لعنت کے جواز کے قائل ہیں۔ ان حنفی فقہا میں ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی احکام القرآن جو ہے اس میں سورہ توبہ کی تفسیر دیکھنی چاہیے، جس میں انہوں نے یزید کو ملعون لکھا ہے، یعنی وہ شخص جس پر لعنت پڑی۔ تو اب ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا عقیدہ معاذ اللہ یزید کے بارے میں اچھا ہے اور وہ اس کو امیر یزید رحمت اللہ کے نام سے کہتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ چھوڑ دیا، اہل بدعت میں داخل ہو گیا، اور آخرت میں جس انسان کا عقیدہ یہ ہوگا اللہ تعالی چاہے تو اسے بخش دے اور خدا چاہے تو اس کی گرفت فرما لے، کیونکہ اس کا عقیدہ کفر تک نہیں پہنچا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جتنے عقائد کا بیان کر رہے ہیں اور جو پچھلے ایک سال سے تقریباً چل رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ مدت ہو گئی، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ اور اب آخر پہ پہنچ کے ہم الہیات کے باب میں تقدیر کی بات کر رہے ہیں، پچھلے کچھ بیانات تقدیر پہ ہوئے تھے، اسی سلسلے میں آج بھی مزید گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور دوسری اور اہم بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام جو کچھ بھی ہے وہ معیار سے کم درجے کا ہے یا زیادہ درجے کا ہے، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کے بجائے کچھ اور ایسے بیانات ہونے چاہیے۔ سب کی خدمت میں ایک ہی گزارش ہے، اور وہ یہ کہ یہ بیانات ایف ایم جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے سب تعلیم کے لیے ہیں، اور تعلیم میں کبھی مشکل چیزیں بھی آتی ہیں، کبھی آسان چیزیں بھی آتی ہیں۔ ایک ایک بات کو دو دو تین تین مرتبہ سننا پڑتا ہے، استاد سے جا کر سمجھنا پڑتا ہے۔ کلاس روم میں بچے ہر ایک سطح کا نہیں ہوتا، تو اس لیے دو مرتبہ تین مرتبہ کوئی پوچھتا ہے پھر جا کر اسے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہوں اور یہ تعلیم اس سے اتفاق نہ ہو اور یہ تعلیمی پروگرام جو ہو رہے ہیں یہ سمجھ میں نہ آتے ہوں، تو ایسے بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ پھر اس پروگرام کو نہ سنیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اتنا وقت اللہ کی یاد میں صرف کیا جائے، اتنے وقت میں سبحان اللہ الحمدللہ کوئی اور تسبیح پڑھ لی جائے، ان کے لیے یہ پروگرام نفع بخش نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں علم اور تعلیم سے دلچسپی ہے، جنہیں اپنے عقیدے کو صحیح رکھنے سے دلچسپی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنائیں یا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنیں یا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تشریحات جاننا چاہیں، انہیں چاہیے کہ یہ سنیں، وگرنہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس پروگرام کی بجائے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، یہ پروگرام سننا اپنا وقت ضائع کرنا ہے جو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان دو باتوں کے بعد جس چیز پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جبری، جن کا عقیدہ پہلے بیان ہوا تھا کہ خدا جبر سے سب کچھ کراتا ہے، اور قدری، جنہوں نے کہا کہ سب چیزیں انسان کی قدرت میں ہیں اور خدا کی تقدیر کچھ نہیں۔ معاذ اللہ، ان دو گمراہ فرقوں کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، اور اس سے بھی پہلے ایک حدیث سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہ حدیث آپ سنیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا حجت اللہ البالغہ میں ایک تفصیلی بیان ہے تقدیر پر، اس کی بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنا ہے، یہ پورا پروگرام ہے۔ اور جو کچھ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے اس کو اس لیے بیان کرنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے وہ، اپنے زمانے کے 12ویں صدی کے مجدد تھے، اور دنیا مایوس ہو چکی تھی کہ اب کوئی ایسی ہستی پیدا ہوگی جس پہ اللہ علم کے دھارے کھول دے گا، اور خدا اپنے اس بندے کو علم اور حکمت کے سمندر میں ڈبو کر ایسے نکالے گا کہ وہ علم اور حکمت اس شخص کے خون اور اس شخص کے جسم اور گوشت میں ایسے رچ بس جائیں گے جس طرح انسان بالکل خشک اور صاف اور پاک کپڑے کو پانی میں ڈبوتا ہے، رنگ میں ڈبوتا ہے، اور جب رنگنے والا رنگائی کر کے اسے نکالتا ہے تو وہ رنگ اس کپڑے کے ہر ایک ایک تار پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا اور علم و حکمت کا یہی حال تھا۔ اللہ تعالی کی بے پناہ، بے شمار اور لا تعداد مرتبہ رحمتیں اس شخص پہ اور اس کی اولاد پہ نازل ہوں۔ اللہ کی تقدیر تھی کہ ہندوستان اور اس زمانے میں جب بالکل لٹیا ڈوب رہی تھی ایسے شخص نے بھی آنا تھا اور پیدا ہونا تھا۔ تقدیر کا ماننا ہمارے نزدیک ایمان کی شرط ہے، اور اگر کوئی شخص تقدیر کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے تو معاذ اللہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی میرا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی خیر اور شر ہے یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، تو اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں بہت اچھی ایک روایت آتی ہے جس نے بہت سی چیزوں کو سمیٹ لیا ہے، ابن دیلمی کی روایت ہے، اور ابن دیلمی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ قد وقع فی نفسی شیئن فی القدر، حضرت مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ شبہ ہونے لگا ہے، میرے دل میں کچھ شکوک اور شبہات ہیں تقدیر کے بارے میں۔ یہ ابن دیلمی کہہ رہے ہیں عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے، اور عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں یہ کس درجے کے آدمی تھے۔ جبریل امین آئے اور جبریل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول عبی کو اللہ نے سلام بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ عبی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اور منزلت اور یہ مقام کیوں ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا امتی، میری امت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے عبی ہیں، تو عبی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو اس طرح پڑھا کہ اللہ خوش ہوئے اور اللہ نے سلام بھیجا۔ یہ عبی نام نہیں رکھتے اب لوگ، لوگوں کو معلوم نہیں کہ عبی کتنے برکت والے آدمی تھے۔ عبی رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سمی اللہ نے میرا نام لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں عبی جبریل نے مجھے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارا نام لے کر تمہیں سلام بھیجا ہے، اور مجھ سے فرمایا اللہ نے کہ ابئی، یہ جو سورہ بینہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ صحیح نہیں ہے، اس لفظ کو وہ صحیح طرح اس طرح پڑھا کریں۔ تو اللہ تعالی نے اپنے اس بندے کے قرآن کو سن کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے جبریل امین کے ذریعے ایک لفظ کی تصحیح کر دی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے استاد ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا وہاں جبریل امین نے، اور وہ اصل استادی، اصل تو تعالی شانہ ہے جس نے اپنے بندے کو کہا کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے پڑھنا ہے۔ ابی رضی اللہ عنہ کا یہ شرف تھا، کیا کہنے اس کے، سوچئے کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ابی رضی اللہ عنہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ تو ابی رضی اللہ عنہ کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے ہیں، فحدثنی، حضرت آپ مجھ سے کچھ بات کریں تقدیر کے موضوع پر، لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، ممکن ہے آپ کی بات سے مجھے اس مسئلے میں اطمینان ہو جائے، ممکن ہے اللہ تعالی آپ کی گفتگو کے بعد میرے شکوک و شبہات کو زائل کر دیں۔ فقال، ابی رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابن دیلمی، لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ عذبہم وہو غیر ظالم، یاد رکھو وہی اللہ تعالی آسمان کی ساری مخلوق کو اور اس پورے زمین کے رہنے والوں کو اگر عذاب دے تو خدا عذاب دینے میں کا حق رکھتا ہے، اور یہ عذاب دینا یہ ظلم نہیں ہوگا، وہ ظالم نہیں ہے۔ پوری اس کائنات کو جہنم میں اٹھا کر خدا پھینک دے تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ مت سوچو، یہ مت کہنا کہ ظلم ہے، یہ نہیں ہے۔ غیر ظالم اللہم، اللہ ان کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ولو رحمہم، اور اگر اللہ رحم کرے اور اس کائنات میں جتنے بھی کافر مسلمان سب کے سب ان کو جنت میں بھیج دے، کانت رحمتہ خیر اللہم من اعمالہم، تو خدا کی یہ رحمت ان لوگوں کے اعمال سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی اگر جہنم میں پھینک دے آسمان والوں کو اور اس زمین کی رسیاں خدا ذرا سی ڈھیلی کر دے اور یہ زمین اپنے آربٹ سے نکل جائے اور جا کر جہنم سے ٹکرائے اور جہنم غالب آ جائے اس زمین پہ، سب کچھ بسم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، تو اللہ تعالی نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی رحمت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اعمال اپنے نیک ہیں، اچھا بندہ ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالی کی رحمت جو ہے نا، زمین و آسمان میں جتنے بھی نیکی کے اعمال کرنے والے ہیں ان کے اعمال سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ تو ہے عقیدہ۔ اس کے بعد فرمایا، ولو انفقت مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ، ابن تیلمی، اگر آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، ما قبلہ، اللہ اسے نہیں قبول کرے گا، ما قبلہ اللہ منکا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اگر تمہارا پختہ عقیدہ اور اعتقاد اور تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں کہتے ہیں، نیکی کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں، یتیم بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، غریب مریضوں کی مدد کرتے ہیں، سکول بناتے ہیں، کالجز بناتے ہیں، پانی کے لیے کنویں کھدواتے ہیں، لوگوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ مفت میں اتار دیتے ہیں، یہ جتنی بھی نیکیاں کوئی آدمی کرتا ہے نا، کوئی ایک نیکی بھی اس کی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ حضرت عبی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احد پہاڑ اگر سونے کا ہو جائے اور یہ اتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کر دو نا، ما قبلہ اللہ منکا حتی تؤمن بالقدر، تو اللہ اس چیز کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ تمہارا ایمان تقدیر پر نہ۔ وتعلم، اچھی طرح یاد رکھو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو مصیبت اور تکلیف تمہیں پہنچی ہے اللہ تعالی کے ہاں اچھی طرح یہ ایمان رکھو، یہ یقین رکھو کہ جو مصیبت اور تکلیف تمہیں پہنچی ہے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہٹ جائے، وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز تم تک نہیں پہنچ سکی، تمہیں نہیں مل سکی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں مل جائے، جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم کسی طرح اس سے چھوٹ نہیں سکتے تھے، جو حالات تم پر پیش نہیں آتے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے، جو مصیبت اور تکلیف آنی تھی وہ آنی ہی تھی، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا، اور جس خوشی کے تم منتظر تھے اور وہ خوشی تمہیں نہیں ملی، نہیں مل سکتی تھی بھائی کبھی بھی، کیونکہ اللہ نے طے نہیں کیا تھا، جو خوشیاں تمہیں ملی ہیں انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا، اور جو غم نہیں آئے، مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں، وہ آ ہی نہیں سکتی تھی، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اور ابن دہلوی اگر اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر تمہارا انتقال ہوا، لَدَخَلْتَ النَّارِ، جہنم میں جاؤ گے۔ یہ عبید رضی اللہ عنہ نے عقیدہ بتایا، انہوں نے کہا یہ جتنے بھی حالات ہیں خوشی اور غم کے یہ سب تقدیر ہے، اللہ تعالی نے طے کر دیا تھا، اگر خوشی ہیں تو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا، اور جو غم زندگی میں ملے ہیں انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اور دیکھو ابن دہلوی، اگر عقیدہ اس کے علاوہ کوئی اور گڑبڑ ہے نا تو پھر جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ابن دہلوی کیا کہتے ہیں، ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، اور پھر اس کے بعد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ان کی تعریف کی جائے، کتنے بڑے آدمی تھے، خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ ان سے مسئلے پوچھتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے علم والے تھے اور اتنے محتاط تھے، اتنے محتاط تھے شریعت کے مسائل بیان کرنے میں کہ ایک لڑکے نے آ کے ایک مسئلہ پوچھا اور اس نے کہا کہ میری منگنی ایک جگہ ہو گئی اور نکاح ہو گیا، اور رخصتی سے پہلے پہلے مجھے اس کی بیٹی پسند آ گئی، تو کیا میں اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رخصتی تو نہیں ہوئی تھی نا، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بعد حج پہ جب گئے تو ان کے ذہن میں یہ مسئلہ تھا، تو انہوں نے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور یقیناً دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس مسئلے کو پوچھا اور بحث ہوئی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو اسے یہ فتویٰ دے دیا کہ وہ ماں سے نکاح کر سکتا ہے اور بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں نے تو اسے کہا ہے کہ جب تک رخصتی نہیں ہوئی اس وقت تک محض نکاح ہی ہوا تھا، تو جس عورت سے نکاح ہوا تھا اس کی بیٹی اگر رخصتی ہو جاتی تو اس کی بھی بیٹی بنتی نا، ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا، ان کا نہیں ابن مسعود، صرف محض نکاح ہی سے اس عورت کی بیٹیاں حرام ہو جاتی ہیں، یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر پھر اس شخص کے گھر گئے اور علیحدگی کروا دی، تفریق کروا دی، فرمایا میرا فتویٰ غلط ہو گیا تھا اور یہ تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ اتنے اتنے زیادہ محتاط تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ شریعت کے مسائل بیان کرنے میں، اور یہ تو تقدیر جو ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اس پہ کیا ہوا، ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، ابن دہلوی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہی کہا کہ حضرت تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ خلجان، کچھ خدشات ہیں، آپ کچھ بات کہیں، ممکن ہے اللہ تعالی مجھے اس سے تسلی دے اور وہ میرے مسائل حل ہو جائیں۔ فقال مثل ذلك، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی جو عبی رضی اللہ عنہ نے کہی۔ ثم اتیت حذیفہ، پھر میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن ایک کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کی گواہی کے برابر قرار دے دی تھی، یہ تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ ہوئے۔ فقال مثل ذلك، انہوں نے بھی وہی کہا جو عبی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ ثم اتیت زید ابن ثابت، اور پھر چوتھے صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا، یہ واحد آدمی ہیں، واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام پڑھنے پہ بھی تیس نیکیاں ملتی ہیں. قرآن میں واحد یہ شخص ہیں جن کا نام لیا گیا ہے. فلما قضا زید, اور جب زید اس خاتون کو طلاق دے چکے, وہاں پر زید کا لفظ آیا ہے. یہ پہلے زید ابن محمد کہلاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ کو اتنے عزیز تھے, اتنے اچھے لگتے تھے کہ لوگ ان کو کہتے تھے زید ابن محمد. یہ لوگ عقیدے کو نہیں جانتے تھے. یہ چوتھے آدمی ہیں. فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلک, تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. چاروں صحابی رضی اللہ عنہ مل گئے اور چاروں کا بیان یہ ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے متعلق یہی بیان کیا تھا. تو اس لیے تقدیر پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ انسانی زندگی میں جتنا کچھ بھی ہے سب تقدیر کا مرہون منت ہے, اور اللہ کسی انسان کو, ایک شخص کو, قوم کو, پوری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے تو اللہ تعالیٰ کوئی ظلم کرنے والا نہیں. اور اگر خدا ان پر رحمت کرتا ہے تو لوگوں کے اعمال اصل نہیں, اصل چیز خدا کی رحمت ہے. اعمال کی ایک حیثیت ہے لیکن ایسی نہیں ہے کہ اعمال کی بنا پر کوئی جنت میں چلا جائے. وہ اصل چیز خدا کی رحمت ہے. اور اگر تقدیر کا عقیدہ نہ ہو اور احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر دے گا, اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. اس لیے یہ عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو کوئی چیز اعمال میں پھر قابل قبول نہیں ٹھہرے گی. اور انہوں نے کہا کہ جو زندگی میں تکالیف اور مصائب ہیں یہ کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا, اللہ نے طے کر دیے, اور جو خوشیاں ہیں وہ بھی خدا نے طے کر دی تھیں. اور دیکھو اگر اس عقیدے کے علاوہ تمہارا کوئی عقیدہ ہوا تو پھر تم معاذ اللہ یقیناً جہنم میں چلے جاؤ گے. عقیدے کے معاملے میں بات کو صاف رکھنا اور اللہ کی تقدیر پر پورا پورا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان یہ سب نے ضروری قرار دیا ہے, اور اسی لیے ایمان میں جب آپ اقرار کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پر ایمان لائے, اور تقدیر کا بھلا یا برا یہ سب اللہ کی جانب سے ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس تقدیر کے مسئلے پر شروع سے لے کے اب تک اہل علم لکھتے چلے آئے, اور متقدمین میں پرانے زمانے کے لوگوں میں دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے عقیدے پر بحث کی ہو اور تقدیر کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش نہ کی ہو. تقدیر پہ مستقل مباحث امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مل جائیں گی, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مل جائیں گی, جن لوگوں نے امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور خیالات کی اور عقیدے کی تشریح کی ہے ان کے ہاں مل جائیں گی, امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جتنی بھی تقدیر کی باتیں ان تشریحات ہیں وہاں یہ مباحث مل جائیں گی. آخری زمانے میں دیکھیے تو ہمارے قریب کے دور میں ایک بہت بڑی شخصیت جو تاریخ کی نظروں سے اوجھل رہی وہ علامہ ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے جبر اور قدر پر مستقل کتاب لکھی. اسی طرح جبر کیا ہے, قدر کیا ہے, اس پر جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کے فرقے ہیں ان تمام کے عمائدین نے مختلف کتابیں لکھی ہیں. دیوبند کے حلقے سے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی, مولانا ادریس کاندلوی اور ان حضرات نے رحمت اللہ علیہم تقدیر پر مستقل کتابیں لکھی. پھر اسی طرح ایک دوسرا حلقہ ہے, مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے تقدیر پر لکھا, مولانا مودودی صاحب نے تقدیر پر لکھا. اسی طرح تیسری طرف آپ دیکھیں ایک تیسرا حلقہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا. خان صاحب کے حلقے میں متعدد افراد نے تقدیر کے مسئلے پہ لکھا. اسی طرح پھر اہل تشریع حضرات ہیں, ان کے ہاں بھی بہت بڑے بڑے گرامی قدر اور نامی علماء پیدا ہوئے, انہوں نے بھی تقدیر پر لکھا. اہل سنت والجماعت کی طرف سے جتنے بھی افراد نے تقدیر کی بحث پر لکھا ہے ان سب میں اچھا بیان ہمیں جو محسوس ہوا وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, اور حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معمول کے مطابق جہاں بہت سی چیزوں کی مباحث لکھی ہیں انہوں نے ایمان بالقدر کے متعلق بھی لکھا. اور یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے جس طرح اس کی تشریح کی ہے وہ پہلے عبارات اور تشریحات آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ تقدیر کے مسئلے پر کچھ جو روشنی پڑتی ہے بس اسے اتنا سمجھ لینا چاہیے اور اس کے بعد باقی چیزیں عرض کریں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی حجت اللہ البالغہ کی پہلی جلد میں جہاں ایمانیات پر بحث کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی صفات پر بحث کرتے ہیں اس میں سے ایک جگہ پہنچ کر وہ کہتے ہیں کہ باب الایمان بالقدر، اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان لانے کا بیان. پھر فرماتے ہیں من اعظم انواع البر، بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے. یہ حضرت رحمت اللہ جو لکھا ہے پہلے اس کا ترجمہ اور وہ عبارت پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزید تشریح اس کی کریں گے. حضرت نے فرمایا کہ من اعظم انواع البر، نیکی کی بہت بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ الایمان بالقدر، کہ تقدیر پر ایمان رکھا جائے. وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ بہ یلاحظ الانسان التدبیر الواحد الذی یجمع العالم، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے تدبیر واحد کو پیش نظر لا سکتا ہے جو تمام دنیا کو اکٹھا کرنے والی ہے. یہاں پر ایک مشکل لفظ ہے تدبیر واحد. یہ تدبیر واحد کیا ہے اس کی جب تشریح کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آ جائے گی. حضرت فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھے گا تو یہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اسے وہ تدبیر واحد کے طور پر دیکھ سکے گا. ومن اعتقده على وجهه يصير طامح البصر الى ما عند الله، اور جو شخص بھی اللہ تعالی کی تقدیر کو صحیح طور پر مانتا ہے وہ اپنی نگاہ اٹھانے والا ہو جاتا ہے ان چیزوں کی طرف جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے. تو جس شخص کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہوتا ہے وہ ہر واقعے کو اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے، ہر واقعے کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے. یہ دنیا و ما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ ہے، خوشیاں غم اچھائی برائی، کالظل لہو، وہ آدمی تقدیر پر ایمان رکھنے والا مومن اہل سنت والجماعت میں جو شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کے سب سائے ہیں. خوشی پیش آ گئی، یہ بھی ایک سائے کی طرح ہے. غم پیش آ گیا، یہ بھی ایک سائے کی طرح ہے. وجرا اختیار العباد من قضاء اللہ کالصورۃ المنطبعۃ فی المرآۃ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالی کی تقدیر سے اسے پیش آتا ہے، یعنی اس انسان کو، وہ اسے ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے کہ آئینے میں کوئی شکل دیکھے، یعنی اللہ تعالی کے اختیار کی طرف انسان دیکھتا ہے اور دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سائے اور پرتوں کی طرح دیکھتا ہے، اور بندوں کو اللہ تعالی کے فیصلے سے جو اختیار ملتا ہے وہ صورت کی طرح ہوتا ہے جو آئینے کے اندر نظر آتی ہے. وذالک، اور اس تقدیر پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ معد اللہ لانکشاف ما ہنالک من التدبیر الوحدانی ولو فی المعاد اتم اعداد، اور جو شخص تقدیر پر پورا ایمان رکھتا ہے اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اسے تدبیر واحد کا علم ہو جائے گا. یہ تدبیر واحد کا لفظ دوبارہ لائے ہیں نا، اس کی تشریح آگے آ جائے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ جو تقدیر پر ایمان لانے والا آدمی ہے تدبیر واحد کے منکشف ہونے کے لیے جو وہاں اللہ کے پاس ہے، اگرچہ یہ انکشاف آخرت میں ہو مگر اس انسان کو اس انکشاف جب آخرت میں ہوگا تو تدبیر واحد کو سمجھنے میں مدد ملے گی. خلاصہ یہ کہ جو شخص یہاں تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ قیامت میں تدبیر واحد کو سمجھ سکے گا. وقد نبہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عظم امره من بین انواع البر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ نیکی کی جتنی بھی قسمیں تم کرتے ہو اس میں تقدیر کا معاملہ کیا ہے، تقدیر کی اہمیت کیا ہے. مثلاً ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ بھی نیکی ہے نا. ایک آدمی سے ہی عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا، کتاب و سنت کے برحق ہونے کا، دین کے برحق ہونے کا، تقدیر کا، آخرت کا، عذاب قبر کا کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ تقدیر کی اہمیت جو ہے وہ دیکھو اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ فانا بریء منہ، جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا کہ تقدیر کا خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی سے بیزار ہوں. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ لا یؤمن عبد، کوئی آدمی پورا ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا، حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، جب تک کہ وہ خدا کی تقدیر کو نہ مانے کہ تقدیر میں جتنی بھی اچھائی اور برائی ہے، جو بھی خیر اور شر ہے، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے. وحتی یعلم، اور یہاں تک کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ اسے ہٹنے والی نہیں تھی، وانما اخطاہ، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے، لم یکن لیصیبہ، وہ مصیبت اس کو آنے والی نہیں تھی. یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا بیان، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چیزیں خوشیوں کی تمہیں پہنچتی ہیں وہ کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا، اور جو غم اور دکھ ہیں انہیں بھی کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا. تو اس طرح جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا. اور بہت اہم اور سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تقدیر کے باب کو ذکر کیا ہے اللہ تعالی کی صفات میں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی تقدیر کو اس کے افعال میں ذکر نہیں کیا، فعل میں ذکر نہیں کیا، اللہ کے کاموں میں ذکر نہیں کیا. اللہ تعالی کے کام ہے رزق دینا، اللہ کا کام ہے اپنی مخلوق پر کوئی چیزیں نازل کرنا، اللہ تعالی کا کام ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے خوشیاں اور ان کے امتحانات کے لیے مصائب بھیجتا ہے، یہ مختلف کام ہے نا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کو اللہ تعالی کے کاموں میں ذکر نہیں کیا، اللہ کی صفات کے باب میں ذکر کیا ہے. بڑا عنوان پیچھے سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالی کی اس صفات پر ایمان لانا، اور اس کے ضمن میں اس کے ایک چیپٹر کو لے آئے ہیں یہاں پہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو انہوں نے نام دے دیا کہ تقدیر پر ایمان لانا. تو اس سے پتا چل گیا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کی صفات میں سے ایک صفت تقدیر ہے، اللہ کے افعال میں سے نہیں ہے. تو جب یہ چیز تقدیر اللہ کی صفات میں سے ہوئی تو پھر اس کو پوری طرح کما حقو سمجھنا ہر شخص کے لیے ممکن کہاں رہا؟ اگر آپ نے الہیات کی مباحث اس سے پہلے سنی ہیں، اور اگر آپ نے اللہ تعالی کی صفات کی مباحث اس سے پہلے سنی ہیں تو آپ کو اچھی طرح تفصیل سے پتا چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مثلاً صفات سمانیہ ذاتی واجب صفات، اللہ تعالیٰ کی ذاتی جو ہیں علم، حیات، قدرت، سما، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ آٹھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں ہر مسلمان کو اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کو بھی اللہ کی صفات میں داخل کیا، اور اہل سنت والجماعت یہی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھائی ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے، پورا جیسے کہ سمجھ آنی چاہیے اور ہونی چاہیے اس کا حق کون ادا کر سکتا. اللہ تعالی کی صفات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں، اسباب ہیں، یہ سب بیان گزر چکے. تو تقدیر کہتے کس کو ہیں؟ لغت میں تقدیر کے کئی ایک معنی بنتے ہیں ڈکشنری میں. تقدیر کا مطلب اندازہ کرنا، تقدیر کا مطلب قیاس کرنا، تقدیر کا مطلب قدرت دینا، تقدیر کا مطلب روزی کا تنگ کر دینا، گرفت کرنا. قرآن کریم میں آیا ہے فظن ان لن نقدر علی، تو اس نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سوچ دیا تھا کہ بغیر اجازت کے ہجرت کر جانے کی لغزش پر ہم ان سے نہیں پوچھیں گے؟ اللہ تعالی نے پوچھ لیا اور مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. تو تقدیر کا مطلب صرف قدرت ہی نہیں ہے، تقدیر کا ایک مطلب یہ ہے کہ تنگ کرنا، گرفت کرنا، فکر کرنا، سوچنا، اقدار، قادر بنانا، استقدار، تقدیر کی درخواست کرنا. اور اسی سے لفظ بنا ہے اقتدار. اقتدار کا مطلب قادر ہونا. کرسی اقتدار, ان لوگوں کی کرسی جو قدرت رکھتے ہیں. اقتدار کا لفظ تو اردو میں عام طور پہ سنا ہوگا, تو وہ اقتدار یہی ہے. قادر اللہ تعالی کے ناموں میں سے ہے. اللہ کے تین نام اس باب سے آتے ہیں, قادر, مقتدر اور قدیر. یہ خدا تعالی کی صفات میں سے ہیں. اردو میں آپ بولتے ہیں لیلۃ القدر, یعنی وہ رات جس میں روزی کا فیصلہ ہوتا ہے, ایسی رات جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ اگر استخارہ کرتے ہیں تو استخارے میں ایک دعا میں ایک لفظ آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے فقدر ہو لی, اے اللہ اس خیر کو میری تقدیر بنا دے, ویسر ہو لی, اور اللہ اسے میرے لیے آسان کر دے. کوئی بھی نیکی کا کام اسی استخارے کی دعا کے آغاز میں آتا ہے کہ وستقدرو کا بھی قدرتک, اور اللہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس چیز کی طاقت عنایت فرما دیں, اس کام کے کرنے پر قدرت عطا فرما دیں. وہاں آیا ہے ایک حدیث میں جس آدمی نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو اڑا دینا, وہاں آیا ہے کہ لئن قدر علی لیعذبنی, اور اگر اللہ تعالی نے چاہا کہ مجھے پکڑ لے, تنگ کر دے, تو پھر تو مجھے عذاب ہو جائے گا. وہ جو بات ہے وہاں بھی وہی ہے. تو تقدیر اس کا ترجمہ یہی ہے. ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمانیات کی بات ارشاد فرمائی ہے, وہاں فرمایا کل ایمان بالاقدار, اور اللہ کی جتنی بھی تقدیریں ہیں ان سب پر ایمان لانا. یعنی ایک تو تقدیر ہے نا, اللہ تعالی نے لکھ دی, طے کر دی, تو وہی تقدیر جب نافذ ہوتی ہے, اس سال یہ خوشی آ گئی, اگلے سال وہ خوشی آ گئی, اس سے اگلے سال وہ خوشی آ گئی, تو ہر فیصلہ الگ الگ تقدیر اگر مان لیا جائے تو پھر یہ لفظ جمع میں استعمال ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, سئل عن القدر, اور تقدیر کے بارے میں ان سے پوچھا گیا, وہاں بھی یہ لفظ آیا قدر. فقال طریقم مظلم, تو انہوں نے کہا اندھیری راہ ہے, اندھیرا راستہ ہے, اس پہ چلنا چاہتے ہو مت چلو. وبحر عمیق فلا تلجو, اور یہ گہرا سمندر ہے, اس میں تیرنے کی تمنا مت کرو. وسر اللہ فلا تتکلفو, اور یہ تقدیر اللہ کا راز ہے, اس راز کو کھولنے کی تکلیف مت اٹھاؤ, یہ نہ کرو. عربوں میں محاورہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ قدر الرجل علی قدر ہمت ہی, آدمی کا مرتبہ اس کی ہمت کے مطابق زندگی میں ہوتا ہے. یعنی آدمی زندگی میں جتنا بلند ہمت ہو, جتنا اس کا مقصد اعلی اور عمدہ ہو, اتنا ہی درجہ اس کا دنیا میں بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھتا ہے. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول آتا ہے, انہوں نے کہا الناس فی القدر علی ثلاثۃ منازل, تین طرح کے لوگ ہیں اللہ کی تقدیر میں. یعنی ایسے لوگ جنہوں نے بالکل انسانوں ہی کا اختیار سمجھا ہے سب کچھ, قدری, انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کی توہین کی. اور ارشاد فرمایا دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل اللہ ہی کے ذمے سب کچھ ڈال دیا ہے, جبری, تو انہوں نے مخلوق کا حق ضائع کر دیا. اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اگر سب مخلوق کو جہنم میں پھینکے تو یہ ظلم نہیں ہے, اور خدا سب کو معاف کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے. تو ایسا شخص ہے جس نے دین اور دنیا کو تباہی سے بچا لیا. وہاں بھی یہ آیا ہے. تو قدر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے لغت کے معنی میں, تو تقدیر کے معنی ہیں قدر, قدرن, اور قدرن قدر تقدیر. قرآن کریم میں بھی آیا قدر اللہ, قدر اللہ تقدیر, اللہ تعالی نے اس کے لیے کوئی فیصلہ فرما لیا, کوئی چیز تجویز کر دی. تو شریعت کی اصطلاح میں تقدیر نام ہے کائنات کے بارے میں اللہ تعالی نے شروع میں جو فیصلہ فرما دیا وہ ہے تقدیر. پوری کائنات کے بارے میں اللہ تعالی نے ازل میں جو فیصلہ فرما دیا ہے اس کا نام رکھا گیا تقدیر. اور عربی میں قدر کا لفظ عام طور پہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اردو میں تقدیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک اور چیز ہے قدر ملزم, یہ بحث پھر آئے گی کہ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں. قدر ملزم, ملزم اس میں فاعل ہو گیا نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الزم الشیء, کسی چیز کو لازمی قرار دے دینا, ضروری قرار دے دینا. تو قدر ملزم کیا ہے؟ اللہ کو وہ فیصلہ جو لازم کرنے والا ہے, یعنی جس کے مطابق کائنات کا وجود بننا ضروری تھا, جس چیز کا ہونا ضروری تھا. اور اسی لیے دوسری بات کہی جاتی ہے کہ تقدیر معلق. معلق کا مطلب لٹکی ہوئی. یہ تقدیر طے شدہ نہیں ہے, لٹکی ہوئی ہے, اور یہ صرف بندوں کے اعتبار سے ہوتی ہے. حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے. ایک جگہ آیا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے, اس کی عمر زیادہ کر دی جائے, تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور دو احادیث اور پیش کر دیتے ہیں اور بالکل واضح طور پر پتا چلے گا کہ تقدیر معلق کیا ہے. یہ احادیث بتاتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا انسانوں کی اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے. اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ اس شخص کو فرض کر لیجئے کہ 8 محرم کو موت دینی ہے, اور 8 محرم میں دوپہر جب اتنا ٹائم ہو جائے گا تو اس پہ موت آ جائے گی. اب اس کے ماں باپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, کوئی اور اللہ کا اچھا بندہ دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالی کے علم میں ہے یہ بات کہ میرے بندے دعا مانگے گے مجھ سے, اور میں پھر 8 محرم کی بجائے اس کی موت کو 15 سال بعد لے جاؤں گا, اور 15 سال بعد اس کو موت دے دیں گے, اور اس وقت شعبان میں موت دے دیں گے. یہ تقدیر معلق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جھوٹ روزی کو کم کر دیتا ہے. اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض ایسے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کا کوئی سزا اس سے کم نہیں ہوتی کہ اس کا رزق تنگ کر دیا جائے. بہت لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے, کاروبار میں برکت نہیں رہی, نوکری میں برکت نہیں رہی, پیسے پورے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں جھوٹ چھوڑ دو, مت بولو جھوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس کی رزق کم کر دیا جاتا ہے. اسے نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں چھوڑیں گے, تعویذ لیں گے, گنڈے کرائیں گے, وظیفے پڑھیں گے, اور جھوٹے اتنے کہ سوچ تک میں جھوٹ ہے کہ اچھا میں نے یہ کام کیا ہے, اس پہ یہ سوال کرے گا تو میں یہ کہہ دوں گا, یہ کہیں گے تو یہ کہہ دوں گا. جھوٹ سوچ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس کس طرح جھوٹ بول لیں. جھوٹ بولنا بری بات ہے, اور جھوٹ سوچنا اس سے بھی بدتر چیز ہے. دماغ ذہن گندا کر لیتا ہے, خراب کر لیتا ہے. اس لیے یہاں جھوٹے اتنے جھوٹے اور لپاٹیے اور منافق لوگ ہیں کہ پہلے سے سوچ کے رکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ پوچھے گا تو یہ کہہ دیں گے, یہ پوچھے گا تو یہ کہہ دیں گے. سکول سے بھاگ گئے, سیر سپاٹے میں وقت ضائع کر دیا, کالج سے بھاگ گئے اور فضول واہیات چیزوں میں وقت ضائع کر دیا, گھر دیر سے پہنچے اور پتہ ہے اب راستے میں سوچتا ہے کہ جب گھر دیر سے پہنچوں گا تو پھر ماں باپ پوچھیں گے اتنی دیر کہاں ہو گئی, تو پھر یہ جھوٹ بول دوں گا, پھر یہ جھوٹ بول دوں گا, فلاں دوست کے گھر چلا گیا تھا. پھر اس دوست کو بھی کہتا ہے کہ اگر میرے گھر سے فون آ جائے نا تو بتا دینا کہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کو بھی جھوٹ میں ملوث کرتا ہے, چاہتا ہے کہ خدا کی پوری دنیا گندی اور برباد ہو جائے اور سب طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جھوٹ کی وجہ سے رزق کم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری تقدیریں معلق ہیں, یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں کہ اگر جھوٹ بولے اس کا رزق کم کر دو, اس کے والدین اگر دعا کریں تو اس کی موت کو ہٹا دو, یہ اگر اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو اس انسان کے رزق میں اور برکت دے دو. یہ سب کی سب چیزیں ہیں معلق تقدیر کی, اور یہ باتیں بندوں کے علم کے اعتبار سے ہیں, وگرنہ اللہ نے تو ہر بات پہلے سے طے کر دی. جبری, قدری, اور ان کے بعد اب اہل سنت کا موقف جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس کا بیان یہ ہو رہا ہے. حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت کی ابھی تشریح بہت سی باقی ہے, ابھی کسی فیصلے پہ نہ پہنچیے. یہ ساری تشریحات سن لیجئے اور پھر آخر پہ پہنچ کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کا تقدیر کے بارے میں عقیدہ کیا ہے.